الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم. قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی چند آیات ہیں جن کی تلاوت کی گئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر فرمایا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا, اور اس بات کا قرآن مجید کی غرض و غایت بیان کی کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیوں کیا, تاکہ ایک ایسی قوم جس کے پاس اب تک کوئی نبی نہیں آیا, کوئی رسول نہیں آیا, ان کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بنے. پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا گیا, اور صفات کمال اللہ رب العزت کے جو صفات ہیں ان کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا, ان کا ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں. تو اللہ رب العزت کی صفات کا جہاں تک تعلق ہے, اسی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام امور کی تدبیر فرماتے ہیں, آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں, خود تدبیر فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس قدر بھی تدبیریں ہیں اللہ تعالیٰ کی, جو صفات بیان کی گئی ہیں, ان صفات کی نسبت جب تخلیق جہاں کی طرف کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا, تو کہیں سمجھیے کہ آسمان سے لے کر زمین تک, یعنی آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستی تک جتنی بھی تدابیر ہیں اللہ رب العزت خود کرتے ہیں, اس میں کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اور اس اعتبار سے تقریباً چار صفات بنتی ہیں, جو چار صفات مختصہ یعنی خاص خصوصی صفات ہیں, اس اعتبار سے ایک صفت ہے ابداع یا فطور جس کو کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی صفت کے مالک ہیں جس کو ابداع کہا جاتا ہے یا فطور کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی آلے کے, بغیر کسی نقشے کے, بغیر کسی سیمپل اور نمونے کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. جیسا کہ قرآن مجید میں فرمائے بدیع السماوات والارض, آسمان و زمین کو اللہ نے بغیر نقشے کے پیدا کیا, پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا اور کوئی آلہ بھی ایسا نہیں تھا, کوئی لیبر بھی ایسی موجود نہیں تھی جو اس کام میں اللہ کی مدد کر سکتی. تو بغیر کسی آلے کے, بغیر کسی سیمپل کے, بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مادے کے اس کو پیدا کیا، اس کو فرمایا بدیع السماوات والارض، بے مثل پیدا کیا اللہ نے آسمان و زمین کو، یا فرمایا جو ہے بدیع اللہ کی خاص صفت، اور اسی طرح فرمایا فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا. تو یہ دونوں صفات، تو اس کو ابداع بھی کہتے ہیں اور فطور بھی کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی یہ صفت خاص ہے. جب تخلیق جہاں کی طرف کرتے ہیں تو ایک صفت یہ، اس اعتبار سے آسمان و زمین کی پیدائش اللہ رب العزت نے بغیر کسی آلے اور بغیر کسی مادے کے کی. دوسری صفت اللہ رب العزت کی ہے خلق. اس کا مطلب یہ ہے کہ مادے کے ذریعے سے اس کی تخلیق کی گئی ہو. جیسے آسمان و زمین کو تو بغیر مادے کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا حکم کن کافی، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو پیدا کیا مٹی سے. تو گویا زمین کی خود پیدائش تو بغیر مادے کے، لیکن پھر آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مادے سے ہوئی، اور وہ مادہ ہے زمین. تو خلقہ من تراب، قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو یہ اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا. پھر ایک اور صفت ہے اللہ رب العزت کی جس کو کہا جاتا ہے تدبیر، اسی کا ذکر یہاں فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض. جتنی بھی تدابیر ہیں، کسی کو موت دینی ہے، کسی نے پیدا ہونا ہے، کسی کو ترقی ہونی ہے، کسی کو کا تنزل ہونا ہے، اور بیماری ہے، موت ہے، یہ جتنے بھی تصرفات ہیں یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی خصوصی صفت ہے. اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں، اور اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں. اور ساری تدابیر جو اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں، پھر ایک خاص دن میں، ایک خاص مدت کے بعد یہ سارے امور جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف چڑھ جاتے ہیں، یعنی اس کے نتائج اچھے یا برے جو بھی ہیں، اس کے نتائج اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. جس کو یہاں پر فرمایا بھی، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ اسی اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یہ دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اندازے کے اعتبار سے ایک ہزار برس کا، ایک ہزار برس کی جتنی مدت ہوتی ہے یہ ایک دن ہوتا ہے اللہ کے. تو یہاں تک اس کو بیان فرمایا. ایک اور چیز ہے، یعنی چوتھی صفت جو خصوصی ہے اس کو کہتے ہیں تدلی، اور تجلی یا تدلی، یہ خاص جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے اللہ رب العزت کا عکس جو ہے وہ انسان کے قلب پر پڑتا ہے. دنیا میں چونکہ بہت سے حجابات ہوتے ہیں، ان حجابات کی وجہ سے انسان دنیا میں اس کو محسوس نہیں کرتا، بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کو محسوس کرے گا انسان. تو انسان مرنے کے بعد مختلف انسان جو ہے مختلف مقامات پر جاتے ہیں، یعنی عالم برزخ تو سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر جہاں حکم ہوتا ہے روحیں وہاں چلی جاتی ہیں. اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ حضیرت القدس، ان روحوں کا مقام ہوتا ہے. تو یہ جو تجلی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی، اس کا صحیح معنی میں ادراک انسان کو آخرت میں ہوگا. دنیا میں چونکہ حجابات بہت سے ہوتے ہیں، اس تجلی کا ادراک یہاں پر نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے وہ. تو یہاں تک تو اس کو بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو. تو پہلی جو یہ صفات بیان کی گئی، آج جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی غیب اور شہادت، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی عالم غیب میں ہیں، یا وہ چیزیں جو ظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے، عالم الغیب و شہادہ اللہ کی ذات ہے. لیکن لازم بات ہے کہ عالم الغیب جو فرمایا جا رہا، تو یہ اللہ رب العزت کے اعتبار سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز کھلی ہوئی ہے، اس کے پاس تو کوئی غیب غیب نہیں ہے، ہمارے اعتبار سے غیب ہے، یعنی جو چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اس اعتبار سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ ذالک عالم الغیب و شہادہ. ورنہ غیب کی چیزیں جو ہے وہ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ سب چیزیں سب کو جانتا ہے وہ. اور فرمایا کہ العزیز الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست قوتوں کا مالک ہے، اور رحیم بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. یہاں ایک بات یہ فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ خوب پیدا کیا. اس کا بیان میں نے کل کچھ کر بھی دیا تھا کہ انسان کی اول پیدائش جو ہوئی وہ مٹی سے ہوئی, اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب اس کو ایک بے قدر پانی کے ذریعے سے انسان کی پیدائش کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العزت ایک خاص مدت کے بعد یعنی چوتھے مہینے میں غالباً انسان کے اندر یعنی جو انسان وجود پا رہا ہوتا ہے ماں کے رحم میں اس میں روح ڈال دیتے ہیں چوتھے مہینے میں. تو بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ دوسرے جہان سے روح آتی ہے, ورنہ انسان پہلے نطفہ پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا اس طرح تبدیل ہوتے ہوتے اس کی پرورش ہوتی ہے, یہاں تک کہ چوتھے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی روح اس میں پھونک دیتے ہیں. یہ روح جو ہے وہ دوسرے جہان سے آ کے انسان کے اندر داخل کی جاتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, فرمایا کہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے دل, یہ سب اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. چھوٹے سے انسان کے بچے میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. قلیل ما تشکرون, فرمایا کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہو, کیونکہ تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ نے آنکھیں بنائی, کان بنائے, دل بنایا, تو ان کانوں کو, ان آنکھوں کو, اس دل کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم استعمال کریں. ان آنکھوں سے قرآن مجید پڑھنے کا کام لیں, ان آنکھوں کو غیر محرموں کی طرف نگاہ نہ ڈالیں, گناہوں کی طرف گناہوں کے کام ان سے نہ لیں, اسی طریقے سے دل سے گناہ کے کاموں کو نہ سوچیں, اور دل سے جو ہے وہ دل کو مائل نہ کریں گناہوں کی طرف, اور ایسے ہی جو ہے وہ ابصار سمع آنکھیں کان ہیں, ان کاموں کانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ کام نہ گانے سنیں نہ غیبت سنیں, اور زبان سے. اسی طریقے سے باقی تمام چیزیں یہاں پر چند چیزوں کو ذکر کر دیا, وہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور نہ حقیقت تو یہ ہے کہ پورا وجود ہی اللہ رب العزت سے پیدا کیا ہے, اب اس میں چاہے ہاتھ ہوں, چاہے پیر ہوں, چاہے دل و دماغ ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت ہی کی پیدا کرتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ہما وقت شکر ادا کرتا, لیکن کافر یہ کہتے ہیں وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید, ہم جب مر جائیں گے, مٹی میں رل جائیں گے, مل جائیں گے, کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے زمین میں تو عام طور پر جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے, ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں, بلکہ بالکل برادہ اور شفوف کے مانند وہ ہڈیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ کیا مرنے کے بعد, ایسی حالت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. وقالوا اذا ضللنا فی الارض, جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے, ائنا لفی خلق جدید, کہ ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. حالانکہ احمقو, اگر وہ تھوڑا سا یہ سوچ لیتے کہ جس خدا نے ایسے وقت میں پیدا کیا کہ جب وجود ہی نہیں تھا کوئی, اب کم از کم وہ راک تو موجود ہے, وہ برادہ تو موجود ہے, وہ ہڈیاں تو ہیں, وہ مٹی تو ہے کم از کم, تو جو خدا ایسے وقت پیدا کرنے پر قادر ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا, تو اب جو کچھ تھوڑا بہت موجود ہے اس سے پیدا کرنا کیا مشکل کام. پھر اللہ رب العزت کا تو حکم کن ہے, تو اللہ رب العزت دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے, اور اس دوبارہ حاضری کا مقصد ہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بعض اوقات انسان ظلم کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ڈاکے مارتا ہے, انسانوں کو قتل کرتا ہے, تو بعض اوقات دنیا میں بدلہ نہیں ملتا پورا پورا, یعنی اس کی جزا یا سزا نہیں ملتی, یعنی جو بہت سے لوگ اچھے نیک کام کر رہے ہیں ان کو جزا نہیں ملتی, بدلہ نہیں ملتا دنیا, بہت سے لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو سزا نہیں ملتی. تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تو ڈھیل دی ہے, ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ بغیر سزا کے دنیا سے چلے جائیں, یا بعض لوگوں نے نیک کام کیے اور ان کو اس کا بدلہ نہ ملے اور ایسے گزر جائے, لیکن ایک دن ایسا ضرور رکھا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت پھر سزا اور جزا کا قانون جاری فرمائیں گے, پھر جنہوں نے نیک کام کیا ہے ان نیک کاموں کی پذیرائی ہوگی, ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا, اور جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان پر سزا جاری ہوگی, اور پھر اس کا وہ جو اس کی سزا وہ بھگتیں گے وہاں پر. تو اس لیے عقلن بھی ایک دن ایسا ہونا چاہیے, ورنہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر بھائی سزا اگر کسی کو نہیں ملی یا کسی کو بدلہ نہیں ملا تو کیا فائدہ ہماری نیکیوں کا, اچھے رہنے کا, اچھے بننے کا, کہ بدلہ تو کچھ ہے نہیں. اگر مرنے کے بعد بھی کوئی دن ایسا نہ ہوتا تو پھر کوئی نیکی کیوں کرتا, اگر دنیا ہی دنیا ہوتی کہ بھائی بس یہاں جیسے گزار کے چلے جاؤ, آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کسی کو کیا ضرورت تھی نیک کام کرنے کے, کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کے, پھر تو ہر آدمی کہتا بھائی کھاؤ پیو موج اڑاؤ جو مرضی کرو, اس لیے کہ دنیا ہی ہے, اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک خاص وقت کے لیے بھیجا ہے, اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا, منتر پوری ہو جائے گی, تو ہم دوبارہ ہم یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے ایک دوسرے عالم میں, اور وہاں بھی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد پھر ایک تیسرے عالم میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا, اور وہاں پر پھر سزا اور جزا کے قانون کو جاری کیا جائے گا. تو کافر جو یہ کہتے ہیں وقالوا اذا ضللنا فی الارض اعیدنا لفی خلق جدید, کیا ہم دوبارہ سے نئے پیدا ہوں گے پھر نئے سرے سے؟ اللہ فرما رہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہی کے منکر. اگر انہیں اس بات کا پتا ہو کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے, حاضری ہونی ہے, تو یہ پھر انکار نہ کریں دوسری پیدائش کا کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے, چونکہ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے یہ, بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے منکر ہیں, اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہاں تک اس بات کو ذکر کیا ہے, اور آگے پھر اللہ رب العزت نے انسان کی جو موت آتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے, فرشتے روح قبض کرتے ہیں. چار فرشتوں میں سے حضرت اسرائیل کو اللہ نے یہ کام ثبوت کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کی بھی اور دوسروں چیزوں کی بھی سب کی روح وہ قبض کرتے ہیں, یا ان کا جو عملہ ہے ان کے ساتھ ہیں وہ قبض کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رب العزت کے حکم سے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر ایک صحابی کی جانکنی کے عالم میں تشریف لے گئے تو ان کا آخری وقت تھا, حضرت اسرائیل وہاں موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی ہیں, ذرا نرمی سے جان نکالنا. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو ہر مومن کی جان نرمی ہی سے نکالتا ہوں اور اللہ کے حکم سے نکالتا ہوں, حتیٰ کہ میں کسی مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, اور عین وقت پر مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس کی روح قبض کرنی ہے, فلاں مقام پر کرنی ہے, فلاں شخص کی کرنی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں تو میں قبض کرتا ہوں. اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے ساتھی فرشتے جو بھی ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ روح قبض کر لیں گے سم میلا رب کے گفت اور جاؤ, تو پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو اہل ایمان کو تو الحمدللہ اس پر اعتبار اور یقین ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو بھائی اس دنیا میں جو وقت ہم گزارنے کے لیے آئے ہیں وہ قلیل وقت ہے. آپ دیکھیے کہ جو وقت گزر چکا اور آئندہ جو وقت باقی ہے, اور ہمارے ایمان و یقین کے مطابق ابد الآباد تک انسان باقی رہے گا, اچھے اور برے اعمال جو کچھ اس نے کیے اس کی سزا و جزا اسے ملے گی, اور پھر دائمی طور پر یا جنت میں یا دوزخ میں انسان چلا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا یا جزا اسے ملے گی. تو اس دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے کم از کم اللہ کے احکام کے مطابق وہ زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنی مدت ہے, اس کا علم کسی کو نہیں ہے اللہ رب العزت کے سوا. تو جب اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے تو ہم غفلت کے ساتھ زندگی کو گزاریں. ہمیں چاہیے کہ ہم وقت اس کی تیاری کرتے رہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کب اللہ رب العزت موت کے فرشتوں کو حکم دیں اور وہ پروانہ موت لے کر ہمارے پاس آ جائیں, کیونکہ وہ کسی کی اجازت نہیں لیتے کہ صاحب میں تمہاری جان نکالوں گا نہ نکالوں, تم مرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں, بھائی کوئی تیار ہے یا نہیں ہے, جب حکم آ جائے گا تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے غفلت کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے, بلکہ اپنے اوقات کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق گزارنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل چونکہ انشاءاللہ یہاں محفل حسن قرأت منعقد ہوگی اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے انشاءاللہ مختلف قرآن حضرات تشریف لائیں گے, اس لیے کل پھر بیان نہیں ہوگا, اس لیے کہ عشاء کے بعد بھی یہ مجلس جاری رہے گی. اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن مجید پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو, قرآن مجید کو اچھے طریقے پر ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا شوق پیدا ہو. تو انشاءاللہ یہ 10:30 تک غالباً جاری رہے گی, یا اس وقت جو بھی حالات ہوں گے اس کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق ادا فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے جو حضرات مرد اور مسلمان مرد اور عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندر فرما، اور ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ دین پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.